الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے دوستوں، بھائیو، بہنوں، پیارے بچوں، جو بھی انسان آخرت کی تیاری کا ارادہ کر لے اور پھر اس کی کوشش اس طرح کرے جیسے اس کو کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کی کوشش کو قبول فرما لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو بھی ضائع نہیں فرماتے اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر توفیق عطا فرما دیتے ہیں. جس کسی نے بھی منزل پر پہنچنا ہو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا شرط ہے. پہلی بات کہ منزل کا رخ صحیح ہونا چاہیے. اگر کسی نے مثلا کسی شہر میں پہنچنا ہے اور وہ غلط ہائی وے لے لیتا ہے تو وہ چاہے سارا دن گاڑی چلاتا رہے، سارا مہینہ گاڑی چلاتا رہے، وہ اس منزل پر، اس شہر میں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اب اس نے اپنا رخ ہی غلط کر لیا، اس کی ڈائریکشن ہی غلط ہو گئی. جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کروں، خوش کروں، اس کو چاہیے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں. جب وہ ان باتوں پہ عمل کرے گا تو اس کو اب منزل نصیب ہو جائے گی. اسی لیے ہر نماز کے اندر ہم اپنے پروردگار سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلا دیجئے. کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ساری ساری زندگی وہ اس کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی پاؤں میں گھنگرو باندھ لیتا ہے اور ساری رات ہل ہل کر اور ڈانس کر کے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ میوزک بھی بجاتا ہے، اس کے سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ ہوتا ہے، جسم تھک کے نڈھال ہو جاتا ہے، کیا اس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ اس کا رخ غلط تھا. اس کی نسبت وہ آدمی جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا اور رات کے تیسرے پہر اٹھا، وضو کیا، خشوع و خضوع کے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہوا اور اس نے چند نفلیں تہجد کی نیت سے پڑھی اور ماشاءاللہ دعائیں مانگی، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو برکتوں بھری زندگی بنا دیتے ہیں، خیر اس کو عطا فرماتے ہیں اور اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ اس بندے کا رخ ٹھیک تھا۔ تو ایک شرط میرے بھائی یہ ہوئی کہ اس بندے کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس بندے کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی سفر ہو، دنیا کا طویل سے طویل سفر، اگر کوئی انسان اس کو طے کرنا چاہے تو اس کو اپنا پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، اس کو اس سفر کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے کوئی بھی کام انسان اچیو کرنا چاہے اس کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بغیر محنت کے اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو بندہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے بھائی اس کو بھی محنت کرنی پڑے گی، لہذا اب محنت کے لیے تیار ہو جائے اور بندہ اپنے رخ کو ٹھیک کر لے تو انشاءاللہ یہ بندہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کیا کریں، بیوی تابے دار نہیں رہی، خاوند محبت نہیں کرتا، اولاد نافرمان ہو گئی، گھر کا ہر آدمی افلاطون بن گیا، ملازم پیسے تو لینا چاہتے ہیں کام نہیں کرنا چاہتے، مالک کام لینا چاہتا ہے پیسے نہیں دینا چاہتا، معاملات کے اندر بدنیتی آ گئی، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، عجیب معاشرہ ہو گیا۔ وہ لوگ جو اپنے گھر کے رکھوالے تھے، جن کی ذمہ داریاں تھیں کہ وہ اپنے اہل خانہ کو محبتیں دیتے، ان کا خیال رکھتے، آج انہی سے ان کی عورتیں اور ان کے بچے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، انہی کی شکایتیں سننے کو ملتی ہیں، انہی کے گلے اپنوں سے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، اسی بندے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہے، وہ جو سب کا رکھوالا تھا وہی تکلیف کا باعث بنا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا، ہماری زندگی اتنی بے قرار کیوں ہو گئی، اتنی بے چینی کیوں آ گئی؟ خاص طور پر اس ملک میں رہنے والے، ان میں سے بیشتر لوگ ایسے جو پہلے اپنے ملکوں میں رہا کرتے تھے، وہاں ان کے دل میں یہ بات سمائی کہ ہم کسی طرح دنیا کے کسی ایسے کونے میں جا کے بسیں جہاں ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمیں سکون بھری زندگی ملے۔ کسی نے ان کو کہا کہ بھئی دنیا میں ایسا ایک جگہ ہے جس کو لینڈ آف اپرچونٹی کہا جاتا ہے، جو بندہ وہاں چلا جاتا ہے اس کو اتنی اپرچونٹیز ملتی ہیں کہ وہ اپنی دل کی تمناؤں کو پورا کرتا ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے جس کی اس کو خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ لمبی لمبی قطاروں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کتنی دعائیں مانگتے ہیں اور کیا کیا ہیلے کرتے ہیں، کیا کیا سفارشیں کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ خوش نصیب لینڈ آف اپرچونٹی پر آ جاتے ہیں۔ اب جب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ بھئی چلو لینڈ آف اپرچونٹی پہ تو آ گئے، لیکن ایک بات تو ابھی رہ گئی کہ اس میں محنت بھی کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ درختوں پہ پتوں کی جگہ ڈالر لگے ہوئے تھے، اور وہ وہاں سے اترے اور آ کے انہوں نے وہ ڈالر چننے شروع کر دیے. بلکہ کسی نے برف میں کام کیا, کسی نے رات کو کام کیا, کسی نے دن کو کام کیا, کسی نے ایک جاب کی تو کسی نے دو دو جابیں کی, اور کسی نے تو ویکینڈ پہ بھی کام کیا, سارا سارا دن کام کیا, سارا سارا ہفتہ کام کیا, جان ماری کی, تب جا کر کچھ ملا. اور پھر اس کے بعد وہ اس محنت کو کرتے رہے, سال ہر سال اس محنت میں لگے رہے, بلا آخر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی, ان کی مرادیں پوری ہوئی, اللہ نے ان کو اب گھر بھی دیا, گھر والی بھی دی, محبت کرنے والی اولاد بھی دی, ان کی خواہشیں پوری ہوئی, ان کے دسترخوان کھانوں سے بھر گئے. ہر روز وہ اپنے ٹیبل پر دسترخوان پر ایسے ایسے کھانے کھاتے ہیں جو پہلے کسی زمانے میں وہ کسی دعوت پر کھایا کرتے تھے. ایسا قیمتی لباس پہنتے ہیں کہ پہلے ان کو وہ نصیب نہیں تھا. وہ لوگ جو پہلے سائیکل چلاتے تھے, اب ان کے پاس ایسی ایسی گاڑیاں ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے اندر بٹن لگے ہوئے ہیں اور وہ بٹن دباتے ہیں, گاڑی ان کے حکم کے اوپر چلتی ہے, اور جناب وہ کھڑکی بھی اگر کھولنی ہو تو وہ بٹن دبا کے کھولتے ہیں, شیشے بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ سردی گرمی کا بھی انتظام ہوتا ہے. حتیٰ کہ ابھی سوار گاڑی میں آیا نہیں, وہ بٹن دباتے ہیں اور ان کی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اگر گرمیوں کا موسم ہے تو اندر ایئر کنڈیشن بھی خود بخود چل پڑتا ہے, اور سردی کا موسم ہو تو ہیٹر چل پڑتے ہیں. جب یہ باہر نکلتا ہے اور فوراً گاڑی میں بیٹھتا ہے, اس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی. ایسی آرام دہ زندگی اس کو نصیب ہو گئی. گھر کے ہر ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, جاب بھی پر بھی ایئر کنڈیشن, اور آرام کی انتہا ہو گئی, خواہشات پوری ہو گئیں. جس چیز کو چاہتا ہے اس کو خرید لیتا ہے, بس تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے اور انسان اس کو پا لیتا ہے. ایک وقت تھا جب وہ انتظار کرتا تھا, یا اس کے ماں باپ ایسی حالت میں رہتے تھے کہ وہ برس ہا برس ایک چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے. اگر ان کو فریج خریدنا ہوتا تھا تو کتنے سال وہ دعائیں مانگتے تھے. اگر کسی وجہ سے ان کی کوئی مشین گھر کی خراب ہو جائے تو تبدیل کرنے کے قابل نہیں ہوتے تھے. اس حال میں زندگی تھی, لیکن اللہ رب العزت نے اب ان کو ہر چیز عطا فرما دی, سب کچھ مل گیا, کوئی کمی نہیں رہی. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پھر بھی دل اداس ہے, دل پریشان ہے, خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے, باہر کا بھی خوف ہے, اندر بھی ڈپریشن ہے, کالے آتی ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں, گھروں کے اندر وہ سکون نہیں. بھائی سب کچھ تو مل گیا جس کے لیے تم نے محنت کی, جس کے لیے تم آئے, تو پھر تمہیں یہ سکون کیوں نہیں ملا؟ اس کی چند وجوہات تھی. یہ سکون اس لیے نہیں ملا کہ اس میں اب وہ رخ جو کرنا تھا وہ غلط تھا, اس کی ڈائریکشن غلط تھی. اور وہ کیا غلطی تھی, آئیے ہم اس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمارا نقص کہاں پر ہے, کس وجہ سے ہم پریشان کرتے ہیں. پہلی غلطی کہ انسانوں نے جو یہ غلطی کی, وہ یہ غلطی تھی کہ انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا. بس وہ لگ گئے اس کام کو کہ کسی طرح ہماری دنیا آرام دہ بن جائے. میرے دوستو کیا فرق پڑے گا اگر اس دنیا میں خوشیاں مل گئیں یا غم مل گئے، یا ہم نے چکنی چوپڑی کھا لی یا رکھی سکھی کھا کے سو گئے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ زندگی کی حقیقت تو بھائی اتنی ہے کہ اگر ہم اس کو آخرت کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر فرمایا کہ اگر یہ دنیا زمین و آسمان سارا کا سارا رائی کے دانوں سے بھر جائے اور ایک پرندہ ہزار سال کے بعد آئے ایک دانہ لے کر چلا جائے، ایک وقت آئے گا کہ وہ اس سارے دانوں کو ختم کر دے گا، لیکن بھائی آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. حشر کا دن بعض لوگوں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا. اگر ہم اس زندگی کو دیکھیں، بڑی لمبی زندگی 100 سال کی، اگر اس کا مقابلہ کیا جائے آخرت کی زندگی حشر کے دن کے ایک دن کے ساتھ، تو اس مقابلے میں 2 یا 2.5 منٹ کا یہ پوری زندگی بنتی ہے. بڑے سمجھداری کی ہم نے 2-2.5 منٹ کی ساری محنت میں ہم لگ گئے کہ کسی طرح یہ 2-2.5 منٹ جو ہیں آرام والے بن جائیں، اور وہ جو آخرت کی زندگی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، بے پرواہ ہو گئے. اچھا بھائی اگر کوئی آدمی غریب ہے، مفلس ہے، گھر میں روٹی نہیں، بچے پریشان کرتے ہیں، بیوی کا تقاضا ہوتا ہے، ایسا آدمی اگر دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اس بیچارے کے مسائل اتنے ہیں اس لیے یہ پریشان ہے. لیکن ایک آدمی اگر اس کو ساری دنیا کی نعمتیں مل گئیں، بہترین زندگی گزار رہا ہے، ہر چیز موجود ہے، پھر اس کو پریشانی کس بات کی ہے؟ کیوں یہ بے قرار پھرتا ہے؟ بڑے حضرت فرماتے ہیں ایک آدمی نے رات کو کال کیا اور کہا کہ حضرت یہ تہجد کا وقت تھا، میرا اندازہ تھا کہ آپ اس وقت اٹھ رہے ہوں گے، جاگ رہے ہوں گے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں ساری رات بے قرار ہوں، پریشانی کا عالم ہے، میں ساری رات سو نہیں سکا، اور میری پریشانی کا سبب یہ تھا کہ الحمدللہ میرے پاس اس وقت 35 انڈسٹریز تو ہیں، لیکن ایک بہت اچھی انڈسٹری، ایک مل ایسی ہے جس کے شیئرز کل بکنے ہیں، اور میں پریشان ہوں کہ کسی طرح میں ان کو خرید لوں. 35 ملوں کا مالک ساری رات سو نہیں سکا اس لیے کہ کسی طرح یہ 36ویں مل جو ہے وہ مجھے مل جائے. حدیث مبارک کا مفہوم ہے، اگر کسی انسان کو سونے کی ایک بیلی مل جائے تو یہ تمنا کرے گا کہ مجھے ایک اور ایسی وادی، ایک اور ویلی ایسی مل جائے. حتیٰ کہ اگر ساری کی ساری دنیا سونے کی بنا دی جائے تو یہ بندہ پھر بھی یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ یہ سارا کا سارا میں خود بنانے والا ہو جاتا، میرے کنٹرول میں آ جاتا. بندے کی پھر سے لالچ ختم ہی نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ شاید مرنے کے بعد قبر کی مٹی شاید اس کا پیٹ بھر سکے، ورنہ دنیا کی تو کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی. دوسری غلطی جو انسانوں نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے روحانیت کی بجائے مادے کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا. ساری محنت انہوں نے مادے کے اوپر کر دی. آج ایسی عجیب عجیب محنت ہو رہی ہے مادے کے اوپر، مٹیریل کے اوپر، کہ انسان دل میں تمنا کرتا ہے کہ بھئی ایسی مشین بنانی چاہیے، اور پھر اتفاق سے اگر وہ بازار میں جائے تو اس کو اس طرح کی مشین، اس کام کو کرنے والی مشین بازار میں کہیں نہ کہیں پڑی ہوئی مل جاتی ہے. انسان حیران ہوتا ہے وہ بھئی میں نے تو ایسے ہی سوچا تھا کہ بھئی کیا یہ ممکن ہے کہ میری سہولت کے لیے کوئی ایسی مشین ہو، یہ جو کام میں کرتا ہوں چلو یہ مشین کر دیں. چنانچہ اس کو ویسی کام کرنے والی مشین اکثر مل جاتی ہے. مٹیریل کے لیے لوگوں نے اتنی محنت کی کہ اتنے اسپیشلٹیز بن گئیں کہ آج لوگ پورا علم حاصل ہی نہیں کر سکتے، بلکہ ہر فیلڈ کے اندر اس کی اسپیشلٹیز بنی ہوئی ہے. انجینئر کو دیکھیں، اتنے فیلڈ بن گئے اور ہر فیلڈ کے اندر پھر اس کی سب اسپیشلائزیشن بھی بن گئی. انسان لگے ہوئے باریکیوں کے اندر اور ڈھونڈ رہے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے تاکہ نئی سے نئی چیز بنا لیں. ایک وقت تھا چند دوائیاں ہوا کرتی تھیں، آج اتنی دوائیاں بن گئیں، اتنی دوائیاں بن گئیں کہ شاید کسی کو اگر نام یاد کرنے پڑے تو وہی اس کے لیے مشکل ہو جائے. اب لوگوں کی کوشش یہاں تک آ گئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح جینیٹکس کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کر لیں، جینز کو اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کیا کریں. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی چیز ہے. وہ کہتے ہیں اگر اس کے اوپر کوئی ڈیزیز ایسی ہے جو اس کی بائی برتھ جینز کے اندر موجود ہے، ہم اس کو بھی واش آؤٹ کر دیں. حتیٰ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیزائن کے بندے بنائیں. وہ ایسا جینیٹک ورک کرنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا خوبصورت ہے، بڑا مسکولر ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا ٹیلنٹڈ ہے، بڑی کوالٹیز ہیں اس کے اندر، تو لہذا ہم جینز کو اس طرح مینیپولیٹ کریں کہ ایسا ایگزیکٹلی کاپی والا آدمی ہمارے پاس نکل آئے. اور اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس بندے کے اندر بڑا حیا ہے، شرم ہے، اور یہ بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہے، بڑا توکل والا ہے، دنیا کی محبت اس کے اندر نہیں ہے، ٹیمپٹیشن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی ڈیفیکٹ والی بات ہے. لہذا ہمیں ایسے انسان بنانے چاہیے جو بے شرم ہوں، بے حیا ہوں، ان کے جسم پر لباس ہو یا نہ ہو، اس کی طبیعت ایسی ہو کہ وہ ہر کام کر سکے اور اللہ کا تو اس کو خوف ہی نہ ہو، گارڈ کا تو کانسیپٹ ہی نکال دو. ایسی جینز کو مینیپولیٹ کریں کہ ایسے انسان ہم پیدا کریں گے، اور جب اس قسم کے وحشی انسان دنیا میں عام ہو جائیں گے تو بڑی ترقی ہوگی. لہذا یونیورسٹیوں کے اندر کم از کم 75,000 اسٹوڈینٹس جو ہیں ایک وقت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ساروں کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر علم کو حاصل کریں اور دنیا کے میدان میں ہم اپنا نام پیدا کریں. اور اگر جا کے دیکھیں کہ بھئی جہاں قرآن اور حدیث پڑھائی جاتی ہے تو آپ کو 5 یا 7 آدمی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے, حفظ کی کلاس ہوگی, تو کتنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں بھی لوگ پریشان ہیں کہ بھائی پتہ نہیں اتنے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کیے جا رہے ہیں. اگر کسی یونیورسٹی کے اندر 50,000 طالب علم پڑھ رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی جو ہے بڑی یونیورسٹی نہیں ہے, یہ چھوٹا کالج ہے, یہاں پر اتنے لوگ ہی نہیں ہیں. دنیا کو تو چھوڑو, لوگوں نے آج کل خلا میں جانا شروع کیا ہوا ہے, ایسے عجیب عجیب تجربے وہاں کر رہے ہیں. وہاں پر ان کا ارادہ ہے کہ سبزیاں اگائیں, اور خلا میں سبزیاں اگیں گی اور مٹی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, تاکہ دنیا کی جو لینڈ ہے وہ ہم دوسرے کاموں میں استعمال کریں گے, اور وہاں پر خلا کے اندر سبزیاں اگیں گی اور دنیا میں انسان کھایا کریں گے. لوگوں نے تجربے کر کر کے ایک ایک کلو کے ٹماٹر بنا لیے. سرخ رنگ کا تربوز تو ہم کھاتے ہی ہیں, اور پیلے رنگ کا بھی تربوز بنا لیا, ایسا تربوز جس میں بیج بھی نہیں, نہ پکا نہ کچا, حتیٰ کہ بیج کا نشان بھی نہیں ہے, اور ایسا میٹھا کہ آپ کھاتے چلے جائیں, مزے لیتے جائیں. جاپان میں ایک تجربہ ہوا, ایک درخت ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں لگتا ہے, اس کو بڑ کا درخت کہتے ہیں, اتنا بڑا درخت ہوتا ہے, اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں, لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں, وہاں گرمی ہوتی ہے, تو یہ درخت بڑا اچھا لگتا ہے اور اس کا پھیلاؤ بھی بہت ہوتا ہے, اور اس میں بہت سارے, اس کے نیچے, اس کے سائے میں بہت سارے لوگ بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں. اور ان لوگوں نے جاپان میں تجربہ کیا کہ بڑ کے درخت کو گملے میں لگایا جائے, اتنا بڑا درخت اس کو گملے میں لگا دیا, اور اس کی ایسی نگہداشت کی, ایسا کیئر کیا کہ 100 سال سے بھی اوپر ہو گئے وہ بتاتے ہیں کہ وہ گملے میں وہ درخت لگا ہوا ہے. ہاں البتہ اس کے سائز کو کنٹرول کیا ہوا, یعنی ایسی مینیپولیشن کہ جیسے چاہتے ہیں ویسے کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی دنیا میں سفر کرتے ہیں, تو اگر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بائی ایئر سفر کرنا پڑے تو ہاف سفیئر کو کراس کرنے کے لیے کم از کم 24 آورس چاہیے ہوتے ہیں, 22 to 24 آورس. کہتے ہیں جی اب اگر جہاز کو ہم تیز بھی چلائیں تو 500 مائلز کی سپیڈ ہوگی, اس سے اگر تیز چلاتے ہیں تو اس کی جو سرفیس ہے ایکسٹرنل سرفیس وہ گرم ہو جاتی ہے اور اس کے برن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اس لیے جہاز اس سے تیز نہیں چلایا جا سکتا. لہذا اب دنیا کے اس فاصلے کو کس طرح کور کیا جائے, کم سے کم وقت میں وہاں پہنچا جائے, لہذا ریسرچ ہو رہی ہے کہ بھئی ایسے جہاز بنا دیے جائیں جو چند منٹوں کے اندر خلا میں پہنچ جائیں, اور پھر چند منٹوں کے بعد اس جہاز کو دنیا کے جہاز جس کونے میں چاہے لینڈ کر دیں. لہذا ساری دنیا گلوبل ویلیج بن گیا, انٹرنیٹ کی ایجاد ہو گئی, کیبل لگ گئے. اگر دنیا کے کسی ایک ٹاؤن میں کوئی واقعہ ہو جائے, سیکنڈوں میں ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا, تو یہ گلوبل ولیج کا کانسیپٹ بن گیا. تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اس میں انسان کا کمال نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے خود ہی یہ بات فرما دی, سخر لکم کہ تم مسخر کرو، تم اس ساری چیز کو کنٹرول میں لے کر آؤ، محنت کرو. ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے تمہیں اس کی جگہ دی، تمہیں احسن تقویم بنایا، اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی، اب تم جہاں جاؤ تمہاری مرضی، محنت کرو تاکہ اللہ تعالی کی نشانیاں ڈھونڈو، پہچان سکو کہ میرے پروردگار نے اس کائنات کو کتنے سائنٹیفک وے سے بنایا، کتنا خوبصورت بنایا. جتنا کوئی انسان اس کو پہچانے گا اتنا اس کو اللہ تعالیٰ کی سمجھ آئے گی، اتنا اس کی روحانیت پہ یقین آئے گا. لیکن لوگوں نے کوئی مٹیریل کے اوپر محنت کی اور روحانیت والے میدان کو چھوڑ دیا. یہ بھول گئے کہ اتنی خوبصورت کائنات بنانے والا بھی تو کوئی ہوگا، یہ بات بھول گئے. بس اپنے کاموں کے اوپر اتنا یقین آ گیا تو سمجھنے لگے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو جس نے بنایا اس کو بھول گئے. اب تیسری غلطی جو انسانوں نے کی وہ یہ تھی کہ انسان نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا میدان بنا لیا. اپنے جسم پر محنت کرتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ ایسے بڑے بڑے جم بنے ہوئے ہیں، سارا سارا دن جابے کرتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، لیکن گھنٹوں جم میں جا کے ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی باڈی فیچرز بناتے ہیں، اپنے مسلس مینٹین کرتے ہیں. کچھ دن اگر وہ یہ ایکسرسائز نہ کریں تو ان کو اپنی باڈی جو ہے وہ بری لگنے لگتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو شیپ اپ کرنا چاہیے، لوگ ترغیب دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کی خاطر بھوکے پیاسے بھی رہنا پڑے تو بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. بلکہ بھائی بعض لوگ تو اپنی بیوٹی کے اوپر ہزاروں ڈالر خرچ کر دیتے، ایسے ایسے میک اپ بنے ہوئے ہیں کہ انسان کی شکل ہی بدل جائے. کہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ایک بہت بڑا میلہ سا ہونے والا ہے، لکس کمپنی والے دبئی کے اندر اس میلے کو ارینج کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے مختلف کمپنیوں والے آگے انہوں نے اپنے سٹال لگا دیے ہیں، اور وہاں اب لوگوں کے میک اپ ہوں گے، ان کے شکلوں کو سجایا جائے گا، بنایا جائے گا. اس آپ کہنے لگے کہ یہ وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ دکھاتے ہیں کہ جناب ایسے بیچاری قبول صورت کی عورت ہوتی ہے اور اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اور ایسی وہ خوبصورت بن جاتی ہے، اس کے بال بناتے ہیں اور اس کے اوپر میک اپ کرتے ہیں. تو اس حدیث کے دل میں خیال آیا کہ بھائی جب وہ اتنا پیسہ خرچ کرتی ہوگی تو پھر اس نے تھوڑی دیر بعد تو نماز پڑھنی ہوگی، تو وہ نماز جب پڑھے گی تو سارا میک اپ تو اس کا صاف ہو جائے گا. تو ہزاروں اس نے روپے خرچ کر دیے تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ تو صاحب وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے بھائی اس نے نماز تھوڑی پڑھنی ہوگی، آپ خام خواہ اس بات سے پریشان ہو رہے ہیں. اب جس نے ہزاروں روپے اپنے منہ کے اوپر مان لیے تو بھائی صاف ظاہر ہے تو وہ تو پانی سے پھر پتہ نہیں کتنے منہ کتنے دن منہ نہیں دھوئے گی. بندوں نے اپنے تن کی خوبصورتی کے اوپر اتنی محنت کی اور من کی محنت چھوڑ دی. مسجدوں میں آتے ہیں اور میرے بھائی اپنی ٹائی کو اپنی قمیض کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اپنی پینٹ کو مروڑ تروڑ کر اونچا کر لیتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں. اچھا آپ بتائیں کہ کبھی کسی کی پارٹی میں ایسے چلے جائیں کہ یہ فلاں کی شادی کی دعوت ہے، ہم ٹائی کو جو ہے وہ قمیض کے اندر ڈال لیں گے اور نیچے سے پینٹ کو فولڈ کر لیں گے اور وہاں جہاز چلے جائیں، جب شادی کا فنکشن ہوتا ہے وہاں پر تو جناب پھر گھر والے بھی لگے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ساتھ بھی جناب مہنگا سا مہنگا تقسیموں کا سوٹ لے کے پہن کے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر کسی تیاری کے چلے جاتے ہیں. جمعہ کا دن ہوتا ہے, کاش کہ یہ بندے جمعہ کی تیاری کرتے. یہ طہارت کو اختیار کرتے, جب یہ غسل کرتے تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ان کے اندر یہ کیفیت ہوتی کہ اللہ سارا ہفتہ میں گناہ کرتا رہا, اب مجھے پاک و صاف فرما دیجئے, اس لیے کہ اتنے سارے مسلمان مل کر آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے التجائی کریں گے, نماز پڑھیں گے, شاید کسی کی وجہ سے آپ تخت کھا لیں اور میرا گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اب یہ بندہ اس طریقے سے غسل کرتا, اچھے کپڑے صاف ستھرے پہنتا, خوشبو لگاتا, دل کے اندر اس کے اندر خشیت الہی ہوتی, استغفار پڑھتا ہوا یہ مسجد میں داخل ہوتا اور واپسی پہ درود پڑھتا ہوا واپس آتا کہ اللہ کتنا احسان فرمایا کہ آپ نے مجھے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما دی. بات تو بنتی تھی کہ بھائی ہاں اس نے اب اپنے من کے اوپر محنت کی. حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک نہیں دیکھتے تمہارے جسموں کو اور تمہاری شکل و صورت کو, بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو بنائیں سنواریں. چوتھی غلطی جو انسان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے دل کو چھوڑ کر اپنی عقل کو محنت کا میدان بنا لیا. یہ سائنس ٹیکنالوجی اور یہ کمپیوٹرز کی دنیا, یہ ساری کی ساری عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے, اپنے تجربات کو استعمال کرتا ہے اور نئی نئی جو ہے ایجادات کرتا ہے, حتیٰ کہ انسانوں نے اپنی عقل کے اوپر اتنی محنت کی کہ انہوں نے عقل کے ساتھ اپنے نفس کو بھی کنٹرول کر لیا. یہ بندے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ نامحرم موجود ہے, جسم اس کا ننگا ہے برہنا ہے, لیکن اس کو چھوتے نہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے وہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں, حالانکہ جی چاہتا ہے, ان کی خواہشات ہوتی ہیں, لیکن عقل ان کو روک دیتی ہے کہ تو ایسا کرے گا تو بس تجھے پولیس پکڑ لے گی, تیرے اوپر ہراسمنٹ کا کیس بن جائے گا اور تیرے اوپر ابیوز کا کیس آ جائے گا, تو بس اب یہ اپنی عقل کے مطابق اپنے نفس کو قابو کیے بیٹھ سکتے ہیں. یہ ان کا حال ہوتا ہے. اگر کسی وقت ان کی عقل یہ بتا دے کہ بھائی اب اس وقت چانس اچھا ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ وحشی جانور بنے ہوتے ہیں. کیوں؟ عقل بتا رہی ہوتی ہے, عقل سمجھاتی ہے کہ ویڈیو کیمرے لگاؤ اور جگہ جگہ چیکنگ کرو, اور اس چیکنگ کی وجہ سے انسان قابو میں رہتا ہے. کیلیفورنیا اسی ملک کی ایک اسٹیٹ ہے اور اس کا رقبہ تقریباً سعودی عربیہ کے برابر ہے, اور اس کی آمدنی اور اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں پر ہیڈ, ان کی آمدنی بھی تقریباً ایوریج سعودی کے برابر ہے. کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہر چیز ان کو ملی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر جو پولیس کا خرچہ ہے اس ایک اسٹیٹ کا خرچہ پاکستان جیسے ملک کی جو بجٹ ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہے. کیوں؟ تاکہ وہاں سے وہاں پر چوری چکاری کو روکا جا سکے، کرائمز کو روکا جا سکے. تو ساری کی ساری مخلوق کو ویڈیو کیمریز اور جناب مانیٹرنگ کے ساتھ قابو میں کیا ہوا ہے. لوگ ان ویڈیو کیمروں سے ڈرتے ہیں اور غلطیاں نہیں کرتے ہیں، صحیح رہتے ہیں. اور ایک یہ تھا کہ انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے آ کر انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کی اور دل اتنے صاف اور ستھرے بن گئے کہ اب یمن سے ایک عورت چلتی ہے اور مدینے میں آتی ہے، حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں کہ تو اکیلی وہاں سے یہاں کیسے پہنچ گئی؟ تو انہوں نے پوچھا، اچھا یہ تو بتا کہ اس سارے راستے میں کہیں تمہیں کوئی تکلیف آئی؟ تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے کہ میں نے یمن سے لے کے مدینے تک ہر آدمی کو یوں پایا جیسے ایک فیملی ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے افراد ہوتے ہیں، سب کے سب عزتوں کے رکھوالے تھے، سب کے سب جو ہے وہ میرے مال کے رکھوالے تھے، میری عزت اور آبرو کے رکھوالے تھے. ایک بندہ بھی مجھے سارے سفر میں ایسا نہیں ملا جس نے کسی بری نگاہ سے مجھے دیکھا. سبحان اللہ، کیسی محنت تھی، یہ دلوں کی محنت تھی جس نے اس سارے کے سارے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیا، نفرتوں کو نکال دیا، محبتوں کو بھر دیا. اور ویسے بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ راج تو بھائی دل ہی کرتا ہے، دل کا کنٹرول ہوتا ہے، دماغ تو اس دل کے مطابق کام کرتا ہے. انسان کے خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے اور دماغ سوچتا ہے کہ اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکے. اچھی خواہش بھی ہوتی ہے اور بری خواہش بھی ہوتی ہے. اچھی خواہشات ہوتی ہیں کہ میں کس طرح نیک بن جاؤں، نمازی پرہیزگار بن جاؤں، حج اور عمرے کرنے والا بن جاؤں. اب عقل اس کے لیے کام کرتی ہے، وہ ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے کہ جہاں پر اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے. وہ محنت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مال کو دین کے راستے میں خرچ کر سکے. وہ پیسوں کو جمع کرتا ہے تاکہ وہ حج کرنے جا سکے. دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والا بن جاؤں. اب دماغ سوچتا ہے، لوگوں سے مشورے کرتا ہے، ایسی صحبت کو اختیار کرتا ہے کہ جہاں بیٹھنے سے انسان کو اللہ تعالی یاد آئے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے، آخرت کی فکر اس کو لگ جائے، تو وہ اولیاء اللہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے. تو یہ دماغ اس کو مدد کر رہا ہوتا ہے. دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ میرا بچہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، نیک بن جائے، باہر کے ماحول کے جو اثرات ہیں ان سے بچ جائے. تو دماغ پھر اس کے لیے اس کو مدد کرتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے، ایسی کمیونٹی میں بیٹھتا ہے اور پھر وہ اگر اس کو اپنا گھر شفٹ کر کے کہیں مسجد کے قریب آنا پڑے تو وہاں پر بھی آ جاتا ہے تاکہ اس کے بچے حافظ بن جائے نیک بن جائے. اب اس کے لیے یہ دماغ ساری پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. تو میرے دوستو انبیاء کرام نے جو محنت کی وہ دلوں کی محنت تھی, انہوں نے آ کر دلوں کو تبدیل کر دیا. وہ لوگ جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے پھر وہ امت کے بیٹیوں کے رکھوالے بن گئے. یہ دلوں کی محنت تھی. آج بھی اگر ہم اپنے اس دل کے اوپر محنت کریں گے, ذکر اذکار میں لگیں گے, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی کایا کو بھی پلٹ دیں گے اور ہمیں بھی پھر سکون نصیب ہو جائے گا. یہ جو پریشانیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں پھر یہ ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ان محبت کرنے والوں کے لیے, ان اولیاء اللہ کے لیے دو نعمتیں بڑی خاص طور پر بتائیں. ایک فرمایا کہ ان کو اب جو ہے باہر سے خوف ختم ہو جائے گا, اور دوسری بات بھائی ان کے اندر کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو سکون اور زندگی عطا فرما دیں گے. ایک اللہ والے کہتے ہیں اگر وقت کے بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میرے دل میں کتنا سکون ہے تو شاید وہ اپنی فوجوں کو بھیجے کہ جاؤ اور جا کے اس سے یہ سکون چھین کے لے آؤ, کیونکہ مجھے اس سکون کی ضرورت ہے. میں محل میں سوتا ہوں, نرم بستر پر ہوتا ہوں, لیکن ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہوں. اگر ہلکا سا کھٹکا ہو جائے تو میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے کہ ابھی شاید کوئی میری جان ہی نہ لے لے, کہیں میری عزت ختم نہ ہو جائے, کہیں میری پاپولیرٹی ختم نہ ہو جائے, کہیں میری اقتدار ختم نہ ہو جائے. یہ پریشانیاں ہم کو لگی ہوئی تھی دنیا کے ہوتے ہوئے, اب دنیا کے جانے کا غم ان کو لگا رہتا ہے. بس بھائی اگر ہم بھی اسی طرح دنیا کی بجائے آخرت کی محنت شروع کر دیں گے اور مٹیریل کی بجائے اسپرچویلٹی پر محنت کریں گے, اپنے اس جسم کے آرام کی بجائے اپنے دل کے اوپر محنت کریں گے, اپنے من کے اندر محنت کریں گے اور عقل کی بجائے اپنے دل پہ محنت کریں گے, تو پھر ہمیں سکون بھری زندگی مل جائے گی, چین بھری زندگی مل جائے گی. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو شاید پھر کوئی صدا لگانے والا یہ کہہ دے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ. تو انسان اس رضا والے مقام پر پہنچ جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.